انبیاء کو
العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، قیامت کے دن اس کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم انبیاء کرام کے تذکرے سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. ویسے بھی منقول ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہاں تو انبیاء کرام جو مخلوق میں سب سے افضل ہستیاں ہیں، اور پھر ہمارے اس سلسلے میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے کرتے اب ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سارے انبیاء کرام سے آخر میں تشریف لائے، جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، تخلیق میں سب سے اول ہیں اور بعثت میں سب سے آخر میں تشریف لائے. انبیاء کرام میں آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ اہم واقعات، آپ کی حیات مبارکہ کے کچھ اہم سبق آموز اور ایمان افروز واقعات ہم یہاں پر تذکرہ کرنے کی اب سعادت حاصل کر رہے. ہمارے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کئی مشکلات، ایسی ایسی تکالیف کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں. بہت تکالیف کا سامنا کیا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب عرب کے لوگوں نے، یعنی وہاں کے غیر مسلموں نے یہ ایکا کر لیا کہ اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے. یہ آپ کے چچا کے پاس آئے اور اگر کہا کہ اپنے بھتیجے کو اس دعوت حق سے روکو ورنہ ہم نے ایکا کر لیا کہ اب اس کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے جب آپ کو کہا کہ میں اکیلا اب پورے عرب کے ساتھ جنگ نہیں کر سکوں گا، تو آپ نے بڑا ایمان افروز جواب ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ یا تو اللہ تعالی اس دین کو غالب کر دے گا یا اس دین پر میں اپنی جان قربان کر دوں گا. میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر وہ مشکل گھڑیاں بھی سیرت کی کتابوں میں لکھی ہیں جب پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے کے بازاروں میں نیکی کی دعوت دینے جاتے تو کوئی آپ پر کوڑا پھینکتا، کوئی آپ پر آوازیں کستا، کوئی کوئی آپ کو گالیاں دیتا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتے، ان کی تکالیف پہنچانے والی باتیں سن کر بھی بھلائی سے ان کو جواب دیتے. کیا کمال اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلم عطا کیا، کیا کمال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عاجزی ان کی ساری عطا فرمائی. طائف کا سفر کون نہیں جانتا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر طائف کے لوگوں نے مارا، تکالیف پہنچائی. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے بھیانک اونٹ میں ان اشعار کو نقل کیا، بڑے امبوہ در امبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے میہ پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نعلین مبارک ہائے خون سے بھر گئیں یکسر، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے. اب بیٹھ جاتے آپ کو اٹھا کر کہتے دوڑو، اب گلیوں میں دوڑا دوڑا کر پتھر مار، اذیتیں تھی. جب پہاڑوں پر موکل فرشتے نے آ کر اجازت طلب کی کہ آپ حکم دے تم پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دیتا، تو کیا سراپا جود و سخاوت پیکر حلم میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ پاک کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے. کیسا حلم، کیسی عاجزی، کیسی انکساری، کیسی برداشت. اب ہمیں کوئی ذرا سا ڈانٹ کر دکھائے یہ بلکہ اصلاح کی بات ہی کہہ دے تو بسا اوقات ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اگر کوئی گالی دے دے یا تھپڑ وغیرہ مار دے تو تب تک مکمل طور پر ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم انتقام نہ لے لیں، بلکہ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ گالی کا جواب گولی سے، تھپڑ کا جواب مکے سے. ہم لوگ اس قدر جو ہے وہ اپنے اندر عدم برداشت کا انداز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے مرنے اور مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر واقعی ہم بھی چاہتے ہیں کہ دلوں کو جیت کرنے کی دعوت دی جائے، دل کے اندر اتر کر اصلاح کا جو کام کیا جائے، جیسے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز آپ نے دیکھا، بگڑے تگڑے لوگ جو ماں باپ کا کہنا نہ مانے، جو کسی اور کا کہنا نہ مانے، جو 20-20 سال 30-30 سال جن کی زندگی کے جوانی کے شراب میں گزر گئے، نشے میں گزر گئے، عیاشیوں میں گزر گئے، امیر علیہ سنت کے حکمت بھرے میٹھے بول، ان کی میٹھی مسکراہٹ آج الحمدللہ عزوجل ہمارے سامنے، کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے دل بدلے، لوگوں کے اندر تبدیلی آئی، ایک ذہن بنا کے ہم نے کیسے زندگی اچھے انداز میں گزارنی، اور یہی حلم والی نیکی کی دعوت کا انداز تھا جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے ایک دن مارا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انداز اپنا ایک محبت بھرا تھا، لیکن وہ چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ شکار کے لیے کہیں باہر گئے ہوئے تھے. اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے، کیونکہ چچاؤں میں آپ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والہانہ محبت تھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ صرف 2-3 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر بھی تھے، اور شکار کے بہت شوقین تھے. روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے لوٹ کر حرم جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے. ایک دن حسب معمول شکار سے لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان، انہوں نے بتایا کہ آج ابو جہل نے کس کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے. یہ ماجرا سن کر مارے غصہ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا. ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم میں جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ اے بنی مخزوم آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھیں. اب ابو جہل ڈر گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ نے زور زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کیا. حمدت اللہ حین حدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں کہ جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی. اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحسیف، یعنی جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو با کمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. واحمد مصطفی فینا مطاع فلا تغشوه بالقول العنیف، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، تو اے غیر مسلموں اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو. پھر پڑھنے لگے فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقضی فیہم بالسیوف، تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے حالانکہ ابھی تک ہم نے ان غیر مسلموں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے. تو امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ قصیدہ زرقانی شریف کی جلد اول کے صفحہ 256 پر نقل کیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ قصیدہ پڑھا تھا، یہ اشعار پڑھے تھے جن میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی کیا کہ اللہ کے پیارے چنے ہوئے احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں، تو اے غیر مسلموں اپنی باطل بکواس ان پر غلبہ مت حاصل کرو. تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے اہم واقعات میں یہ شک القمر کا جو معجزہ ہے، یہ واقعہ بہت ہی اہم اور عظیم الشان ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آیا کہ جب غیر مسلموں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کے کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے، اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شک القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ صحابہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے. ان روایت میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر خود موجود تھے اور انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا. آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. ان حدیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان معجزہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. سورۃ القمر 27واں پارہ، سورۃ القمر کی ابتدائی آیات، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. اس آیت کا صاف اور صریح مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا، کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جو علامات قیامت میں سے تھا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے زمانہ میں ہو چکا. اگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کن معجزہ دیکھ کر بھی کفار مکہ تو مسلمان نہ ہوئے، بلکہ ان ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا، اور اس قسم کے جادو کی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں. شک القمر کا جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں اس آیت کی تفسیر میں کئی واقعات لکھے ہیں کہ جب حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے بلایا تھا ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے، حبیب کا مکے کے لوگوں پر بڑا اثر رسوخ تھا، دبدبا تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، اپنے فیصلوں کے لیے اسے بلاتے تھے. اب حبیب نے ان لوگوں سے جب آ کر یمن سے آ کر بات چیت کی کہ تم نے مجھے کیوں بلایا، انہوں نے کہا کہ یوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نیا دین اس نے معاذ اللہ کھڑا کر دیا. اب ان لوگوں نے بڑی شکایتیں لگائیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حبیب نے بلایا، بات چیت ہوئی. حبیب نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ کا کہنا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حبیب نے کہا کہ اگر واقعی نبی ہیں اور جادوگر نہیں ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں اور ایک بات میرے دل میں ہے وہ بات ظاہر کر دیں، غیب کی خبر دیں. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو ٹکڑے کیا، فرمایا گواہ رہنا. ابو جہل نے مکے کی گلیوں میں لوگ دوڑائے کہ گھروں میں لوگوں کو جگا کر پوچھو کہ کیا وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کوئی کہیں ہماری آنکھوں پر تو نہیں جادو ہو گیا. اب مکے کی گلیوں میں جب لوگوں کو جا کے گھروں سے جگا کر دکھایا گیا تو سب نے گواہی دی کہ چاند ٹوٹ گیا. ابو جہل کہنے لگا پورے مکے پر لگتا جادو چل گیا ہے. حبیب نے کہا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمانوں میں نہیں چلتا. پھر دوسری بات دل کی خبر، غیب کی بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبیب جب تو گھر سے چلا تھا تو ایک مراد لے کر آیا تھا، وہ مراد یہ تھی کہ تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑے ہیں، کوڑ کی وہ مریضہ ہے، تو دل میں تمنا لے کر آیا تھا یا یہ مر جائے یا کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے. فرمایا حبیب جا تیری بچی کو شفا دے دی گئی، جا تیری بچی کو ٹھیک کر دیا گیا. حبیب کہنے لگا مکے والوں تم مانو یا نہ مانو، میں مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہے. ابو جہل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ پر بھی جادو چلا دیں گے. وہ حبیب کہنے لگا بدبخت کیا تو یہ دیکھ نہیں رہا کہ انہوں نے چاند کو ٹکڑے کر دیا اور غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، غیب کی خبریں بتا رہے. کہنے لگا کہ میں نے یہ ذکر تو اپنی بیوی سے بھی نہیں کیا تھا، اپنے گھر میں بھی نہیں کیا تھا کہ میں یہ مراد لے کر جا رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان سے دعا کراؤں گا اپنی بچی کے لیے. تو اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعہ مبارکہ کو دیکھ کر کئی لوگ الحمدللہ عز و جل مسلمان ہوئے اور کئی لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا. کیوں؟ ابو جہل کہتا تھا یہ تو جادو ہے جس کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ جب جو ہے وہ ایسی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ ان کا یہ کہنا بالکل ہی بے سروپا خرافات والی بات. بعض کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شک القمر کا جب معجزہ پیش آیا تو مکہ المکرمہ میں، تو یہ معجزہ دوسرے ممالک دوسرے شہروں میں کیوں نظر نہیں آیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی، جیسا کہ حدیث سے ثابت، اس معجزہ کو دیکھا. چنانچہ حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ یہ معجزہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ ابو قبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے. پھر ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جادو معاذ اللہ تمام انسانوں پر نہیں چل سکتا. چنانچہ باہر سے آنے والے مسافروں نے بھی یہی گواہی دی کہ ہم نے بھی شق القمر دیکھا ہے، یعنی چاند ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے دوسرے ممالک اور شہروں کے باشندوں نے اس معجزہ کو نہیں دیکھا، تو کسی چیز کو نہ دیکھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں؟ آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں، مثلا رنگ برنگ کے بادل، قوس و قزح، ستاروں کا ٹوٹنا، مگر یہ سب آثار انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اتفاق سے اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں، دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے. اسی طرح دوسرے ممالک اور شہروں میں یہ معجزہ نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، بعض مقامات پر ایک وقت میں چاند کا طلوع ہوتا ہے اور اس وقت میں دوسرے شہروں کے اندر چاند کا طلوع ہی نہیں ہوتا. اس لیے جب چاند گرہن لگتا ہے تو تمام ممالک میں گرہن نظر نہیں آتا، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں اور شہروں میں بادل ہوں یا پہاڑ وغیرہ کے حائل ہو جانے سے کسی کسی وقت چاند نظر نہیں آتا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف چونکہ اوقات ہیں، اس وقت اگر عرب کے اندر مدینہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں اگر اس وقت جو ہے وہ 3 بج رہے ہیں دوپہر کے، تو ہو سکتا ہے کہ کئی ملکوں میں صبح کے 3 بج رہے ہوں، کئی ملکوں میں شام ہو گئی ہو، کئی ملکوں میں رات ہو گئی ہو. تو نظام الاوقات ہے نا پورا، کہیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 5 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 7 گھنٹے کا فرق ہے. تو جب اس وقت عرب شریف میں رات تھی تو کئی ملکوں کے کئی شہروں میں دن تھا، دوپہر تھی، شام کا وقت تھا. تو یوں چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر سب جگہ پہ سب ملکوں میں نظر نہیں آ سکا، لیکن یہ معجزہ، یہ واقعہ اپنے اندر بہت سا ایمان افروز سبق لیے ہوئے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان، یہ کمال، یہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ نے چاند ٹکڑے کیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزہ کو جن لوگوں نے تنقید کی نظر سے دیکھا وہ سوچو بچار میں رہ گئے، کفار نے اس کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا، مگر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قلب سلیم عطا کیا، ہدایت کا نور عطا کیا، وہ اس عظیم الشان واقعہ کو دیکھنے کے بعد اسلام لائے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے، حیات طیبہ کے اس عظیم الشان واقعہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرنے میں تذکرہ کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کے انداز قربانیوں کا صدقہ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے. امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ جس پیارے انداز میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ لے کر چلے، دعوت اسلامی بنائی، قربانیاں دیں، مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی، لیکن عزم مصمم کے ساتھ، حوصلے اور لگن کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج کرم ہے، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی دنیا کے کم و بیش اس وقت تک 200 ممالک میں جس کا پیغام پہنچ گیا اور 95 سے زائد شعبہ جات بن گئے، نیکی کی دعوت کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر طرف سے قافلے الحمدللہ عزوجل سفر کر رہے، 12 ماہ 26 ماہ 30 دن یعنی 1 ماہ کے قافلے، 3 دن کے قافلے، تو ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ سفر کرتے ہی رہتے ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح مل جل کر ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، اسلام کی طرف بلاتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں گے، اپنے مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر عمل کا جذبہ بڑھے گا، تقوی اور پرہیزگاری کا ذہن بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.